Bismillahirrahmanirrahim. بات چل رہی تھی کیسر و کسرا کے متعلق. یہ قصر ابیض جو مدائن کے اندر تھا, یا مدائن کے اندر ابیض ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا جس کو فتح کیا گیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھ کے اوپر وہ فتح ہوا, اور پھر وہاں پر مسجد بنائی گئی, مسجد المدائن کے نام سے مشہور ہے. کسرا بادشاہ ہلاک ہوا اس جنگ کے اندر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ کسرا بادشاہ ہلاک ہوگا تو اس منصب کے اوپر قیامت تک کوئی دوسرا کسرا بادشاہ پیدا نہیں ہو سکے گا, اس لیے کہ فارسی ختم ہو گیا, فارس ختم ہو گیا اس لیے کسرا باقی نہیں رہا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیصر روم, یعنی رومیوں کا سب سے بڑا بادشاہ قیصر روم, وہ بھی ضرور بضرور ہلاک ہوگا, اور اس کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا قیصر بادشاہ پیدا نہیں ہو سکے گا. اور آگے روایت کے اندر اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے کہ قیصر بادشاہ کب ختم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان دونوں کے خزانوں کو تقسیم کرو گے, دونوں یعنی کسرا اور قیصر کے خزانوں کو تم تقسیم کرو گے اللہ کے راستے کے اندر, اللہ کے راستے کے اندر. اس میں سب چیزیں آ گئی کہ وہاں سے حاصل ہونے والے خزائن کو آئندہ دوسرے غزوات کے اندر خرچ کرو گے, اس لیے کہ آئندہ جو دوسرے غزوات ہوں گے تو اس کے لیے بڑے خرچوں کی ضرورت پڑے گی, تو آئندہ پیش آنے والے غزوات کے اندر تم خرچ کرو گے. یہ بھی ہے کہ دیگر دینی کاموں کے اندر تم اس کی غنیمت کو خرچ کرو گے, اور ظاہر ہے کہ غانمین بھی آپس کے اندر اس کو, مجاہدین بھی غنیمت کے طور پر اس مال کو تقسیم کریں گے. یہ سب آ گیا فی سبیل اللہ کے اندر. اور قیصر کے خزانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کسرا کے خزانے کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی بھی بڑے عجیب طریقے سے پوری ہوئی. ہجرت کے موقع پر جن جن کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا 100 اونٹ کا انعام حاصل کرنے کی لالچ میں, اس میں ایک سراقہ ابن مالک بھی تھے جو اس وقت کافر تھے بعد میں صحابی ہوئے, تو جب ان کا گھوڑا مٹی میں دھنسنے لگا حضور کے قریب وہ پہنچ گئے سراقہ پکڑنے کے لیے, تو ان کا قدرتی زمین پھٹی اور گھوڑا زمین میں دھنسنے لگا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک کو فرمایا تھا کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا, سراقہ کیا حال ہوگا تمہارا کہ جب کسرا بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن تم پہنو گے. اس زمانے میں بادشاہ لوگ ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے, زیورات پہنا کرتے تھے, یہ بشارت دی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے کے اندر فارس ختم ہوا, اور وہاں کے جب خزائن آئے مدینہ منورہ بڑی مقدار کے اندر سونا چاندی, اور اس میں وہ کسرا کے عالی شان کنگن بھی آئے, تو ان حضرات کی نظر میں تو دنیا کوئی چیز تھی نہیں. حضرت عمر نے سراقہ ابن مالک کی طرح یوں کر کے پھینکا, لو سراقہ یہ وہی کنگن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بشارت دی تھی, لو یہ تمہارے ہاتھ میں آ گئے کنگن. تو صحابہ نے ان دونوں بادشاہوں کی غنیمتوں کو اللہ کے راستے کے اندر تقسیم کیا. اب آگے جو جملہ ہے وہ سمل حرب خدعتن, اس کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق ماقبل سے ہے, یعنی ماقبل کی جو یہ روایت کا جو پورا حصہ چل رہا ہے نا, حلق کسرا فلا یکون کسرا بعدہ, تو گویا اس حدیث کا ہی ایک ٹکڑا ہے. وسم الحرب خدعتن, اگر اس کو اسی حدیث کا ایک ٹکڑا قرار دیا جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب یہ بشارت سنی, کون سی بشارت؟ کہ قیصر اور کسرا ہلاک ہوں گے اور ان کے سارے خزانے تم اللہ کے نام پر تقسیم کرو گے, یہ بشارت سنی صحابہ نے, تو صحابہ کرام کے ذہن کے اندر ایک بات آئی, بات یہ آئی کہ قیصر و کسرا کے خزانے جو ہم کو ملیں گے تو اس کے لیے تو بڑی بڑی جنگیں کرنی پڑے گی, بڑی بڑی لڑائیاں کرنی پڑے گی, اس لیے کہ قیصر و کسرا کی حکومت تو دنیا کی سب سے بڑی حکومت, ان کا خزانہ لینا ہے, ان کے خزانے پر قبضہ کرنا ہے, تو ہمیں بڑی بڑی جنگیں بڑی بڑی لڑائیاں لڑنی پڑے گی, اور جنگ جیتنے کے لیے فریب, دھوکہ, چال بازی, پینترے بدلنا یہ سب کرنا پڑتا ہے. جنگ صرف طاقت اور ہتھیار کی بنیاد کے اوپر جیتی نہیں جاتی بلکہ جنگ کے اندر پینترے کرنے پڑتے ہیں, چال بازیاں کرنی پڑتی ہیں, فریب کرنے پڑتے ہیں, دھوکے کرنے پڑتے ہیں, تب جا کے جنگ جیتی جاتی ہے. تو صحابہ کے دماغ کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ اچھا جنگ کے لیے ہم کو فریب, دھوکے, چال بازیاں کرنی پڑے گی, وہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, وہ تو کوئی بری بات, اچھی بات لگتی نہیں کہ بھئی ہم جو ہے کسی حکومت کو حاصل کرنے, ان کے خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی چال بازی کرے, کوئی فریب کرے, کوئی دھوکہ کرے, کوئی پیترا کرے, یہ کوئی اچھی بات لگتی نہیں ہے. اسی لیے ان کے ذہن کے اندر جو بات آئی اس کے ازالے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنگ جیتنے کے لیے چال بازی کرنی پڑے, جنگ جیتنے کے لیے تدبیر کرنی پڑے, جنگ جیتنے کے لیے کوئی پلاننگ کرنی پڑے, تو یہ کوئی خیانت اور دھوکا اور بری بات نہیں ہے. یہ حضور کے فرمان کا حاصل ہوا. تو اگر اس کو ماقبل سے متعلق مانے تو یہ ترجمہ مطلب ہوگا وسم الحرب خدعتن کا. دیکھو بہت ساری چیز ہم کو ظاہر کے اندر بری معلوم ہوتی ہے لیکن وہ بری نہیں ہوتی. جیسے کوئی آدمی ہوں کہ اچھا یہ کیسا کہ ایک جانور کو کاٹ ڈال کے مار ڈالنے کا اور پھر ثواب لینے کا بکرا کاٹ کے قربانی کر کے, تو کہا بھائی اس میں کیا برائی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے ہی پیدا فرمایا ہے, اس کی تخلیق ہی تمہارے واسطے ہیں, اور جب جانور کے گلے کے اوپر اللہ کے نام سے چھری چلاتے ہیں تو وہ تو خود مست ہو کے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, تو اللہ کے نام پہ ذبح ہونا ہے تو وہ ذبح ہو جاتا ہے. تو بہت سی چیز ظاہر میں بری معلوم ہوتی لیکن بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. تو صحابہ کرام نے جب یہ بشارتیں سنی قیصر و کسرا کے فتح کی, ان کے خزانوں کے حاصل ہونے کی, تو ان کے ذہن میں کیا سوال آیا کہ بڑی بڑی جنگیں کرنی پڑے گی اور جنگ جیتنے کے لیے چال بازی, پینترے, فریب, دھوکے کرنے پڑیں گے اور وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو ان کے ذہن کے اندر جو بات پیدا ہو سکتی تھی اس کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ جیتنے کے لیے پینترے کرنا, چال بازی کرنا, پلاننگ کرنا یہ تو ایک لازمی چیز ہے, جنگ میں تو ایسا سب ہوتا ہی رہتا ہے, اس کو تم برا مت سمجھو. جنگ کے اندر پینترے کرنا, چال بازی کرنا بد دیانتی نہیں ہے بلکہ اس سے جنگ جیتنے کے اندر مدد ملتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کمک, مسلمانوں کی کوئی فوجی ٹکڑی کمک, وہ ذرا پیچھے ہٹ جا رہا ہے, میدان جنگ سے پیچھے ہٹے تاکہ دشمن کیا سمجھے کہ یہ لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, اور وہ دشمن تھوڑے غفلت میں پڑ جائے کہ چلو وہ تو بھاگ رہے ہیں, وہ تو واپس جا رہے ہیں. اب جیسا کہ دشمن غفلت میں ہے تو انہوں نے پلٹ کے زوردار حملہ کر دیا, اور پلٹ کر کے زوردار وار کر کے دشمنوں کو ہرا دیا. الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. اوپر سے پڑھو آیت. فلا تولوهم الادبار, جب دشمن سے مقابلہ ہو تو پیٹ پھرا کے بھاگو مت. میدان جنگ سے پیٹ پھرا کے بھاگنا گناہ کبیرہ میں سے ہے, جبکہ ڈبل سے زیادہ نہ ہو تب تک. ومن يولهم يومئذ دبره, جو بھی پیٹ پھرا کے بھاگے گا تو اصل مسئلہ کیا ہے, فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. بیچ میں استثناء کیا گیا, الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه. یہ دو صورت میں گنہگار نہیں ہوگا کہ جنگ کے لیے حرفت کرتے ہوئے, یعنی کہ کوئی چال کوئی پینترا کہ بھئی یہ جماعت پیچھے ہٹ رہی ہے. کیوں ہٹ رہی ہے؟ دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے. دشمن یہ سمجھا کہ یہ تو چلے, لہٰذا دشمن غفلت میں پڑ گئے, پھر آ کر کے انہوں نے پلٹ کے وار کر دیا. اس کو کہتے ہیں خدعتن. ایک معنی باشر رائے حدیث کا یہ کہنا ہے کہ وسم الحرب خدعتن مستقل حدیث ہے, لیکن راوی نے اس کو یہاں ساتھ میں ملا دیا ہے. اگر اس کو مستقل حدیث مانے تو پھر اس کے لیے ماقبل سے مناسبت تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, جیسی مناسبت ابھی بیان کی گئی. بس اس صورت میں سیدھا سادہ معنی یہ ہو جائے گا کہ بھئی دشمن کے مقابلے کے لیے کوئی چال چلو, کوئی پینترا چلو, کوئی سازش کرو, تو یہ سب چیزیں جائز امور میں سے ہیں, کوئی غلط کام میں سے نہیں ہے. بس ایک بات ذہن میں رکھنے کی کہ نقض عہد نہیں ہونا چاہیے. نقض عہد کا کیا مطلب؟ کسی کافر قوم سے, کسی کافر علاقے والوں سے ایک مدت تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا, اب وہ لوگ بھی چین سے بیٹھے ہیں, تم اس معاہدے کی مدت کے اندر حملہ کر دو, یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے, یہ نقض عہد ہوا, یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور اگر کسی کو آپ نے امان دیا ہو تو امان کی بھی خلاف ورزی کرنے کی نہیں, جیسے کہ کوئی حربی دار الحرب کے اندر امان لے کر کے آنا چاہے, کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی حربی دار الحرب میں امان لے کے آوے تو اس کو فقہا کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں, مستامن. اب مستامن کو آپ نے امن دے رکھا ہے اور وہ امن لے کر کے آ رہا ہے, اور پھر آپ اس کو قتل کر ڈالو کہ تو حربی ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے, چونکہ آپ نے اس کو امن دے رکھا ہے, ویزا دے رکھا ہے, اسی لیے اب اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جائز نہیں. باقی خدعتن یعنی ظاہر میں کچھ دکھلاؤ اور اندر کچھ چھپاؤ, ظاہر میں کچھ دکھلاؤ اور اندر کچھ چھپاؤ, ایسا کرنا جائز ہے جنگ کے موقع کے اوپر. جیسے کہ صرف 50 آدمی ہیں لڑنے والے اور سامنے 5000 کا لشکر ہے, لیکن رات کی تاریکی کے اندر 50 آدمی کا امیر چلائے چلو 2000 ادھر چلے جاؤ, چلو 500 ادھر سے دوڑو, چلو 300 ادھر سے دوڑو, حالانکہ کل ملا کے 50 ہے, لیکن وہ چلا رہا ہے کیوں, تاکہ دشمنوں کو یہ پتا چلے کہ ارے ان کی بھی تو بہت بڑی جماعت ہے. چلو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت نافع ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جزیرۃ العرب کے لوگوں کے ساتھ جنگ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ جزیرۃ العرب کے ساتھ جنگ میں تم کو فتح عطا فرما دیں گے، تم جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جنگ کرو گے اور اللہ اس میں فتح دیں گے۔ بھائی جزیرۃ العرب کے لوگوں سے صحابہ جنگ کریں گے، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے جو لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لے آئے، صحابی بن گئے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عرب کے بہت سارے لوگ حضور کی زندگی میں ایمان نہیں لائے، خاندان بھی ایمان نہیں لائے، قبیلے بھی ایمان نہیں لائے، بعض جگہوں کے لوگ بھی ایمان نہیں لائے، تو کہا جو لوگ میری زندگی کے اندر ایمان نہیں لائے ہیں عرب کے جزیرے کے، تو تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو گے یا ان کو دعوت دو گے اور اس کی برکت سے وہ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے اور پورا جزیرۃ العرب اسلام کا مرکز بن جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت میں کیا فرمایا تھا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، اور یہ کام حضور کی حیات کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر مکمل ہوا۔ تو عرب کے جو لوگ حضور کی حیات میں ایمان نہیں لا سکے، کہا وہ حضور کی زندگی کے بعد خلافت راشدہ میں صحابہ ان سے جنگ کریں گے، قتال کریں گے، ان کو دعوت دیں گے اور اس کی برکت سے وہ لوگ ایمان اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب جزیرۃ العرب کس کو کہتے ہیں؟ قدوری پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ قدوری پڑھی؟ قدوری کے اندر جزیرۃ العرب کی تعریف موجود ہے کہ جزیرۃ العرب کہاں سے کہاں تک کے علاقے کو کہا جاتا ہے، ذرا اس کو کھول کے دیکھ لینا قدوری شریف کے اندر۔ اتنی بات یاد رکھو، نمبر ایک تیہامہ، نمبر دو حجاز، نمبر تین مکۃ المکرمہ، نمبر چار مدینۃ المنورہ، نمبر پانچ یمن، نمبر چھ طائف، نمبر سات عمان، نمبر آٹھ بحرین، نمبر نو یمامہ، نمبر نو طائف، اور نمبر دس بریہ۔ یہ دس مقامات کو جزیرۃ العرب سے تعبیر کرتے ہیں، تیہامہ، حجاز، مکہ مدینہ، یمن، طائف، عمان، بحرین، یمامہ، بریہ، یہ سب علاقوں کو جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ ایسے ایک تعبیر یوں کرتے ہیں کہ عراق سے لے کر یمن تک، عراق سے لے کر کے یمن تک، اور جدہ سے لے کر کے ملک شام تک، یہ پورا علاقہ عرب کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ ایک تعبیر یوں بھی کرتے ہیں کہ بحر ہند سے لے کر بحر شام تک، اور اس طرف دجلہ اور فرات تک عراق وغیرہ میں، یہ پورا جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، جزیرہ تو حقیقت میں کس کو کہتے ہیں؟ جس کے چاروں طرف پانی ہو اور بیچ میں زمین ہو، آئرلینڈ، ٹاپو، وہ جزیرہ کہلاتا ہے۔ अब अरब का नक्शा देखे तो वो हकीकत में ऐसा नहीं है कि चारों तरफ पानी हो और बीच में जमीन हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसका हकीकी नाम है जजीरा नुमा ए अरब, यानी जजीरा जैसा नजर आवे ऐसा अरब। जैसे कि बंबई जजीरा नुमा है, बंबई चारों तरफ पानी है, कहीं पर खाड़ी है, कहीं पर समंदर है, इस तरीके से थे। तो अरब के अंदर देखो, इस तरफ से देखेंगे तो बहरे हिंद है, बहरे अहमर है, फिर वहां आगे की तरफ दिजला और फुरात है। तो एक तरफ से दिजला और फुरात उसको काटता है, तो नदी के एतबार से भी, दरिया के एतबार से भी, पानी का एतबार करके उसको हकीकत में तो कहते हैं जजीरा नुमाए अरब, लेकिन बाद में कसरत से इस्तेमाल से हो गया जजीरतुल अरब। देखो इसका नक्शा मैं लाया हूं आपके लिए, ये आपकी बरकत है कि रात को ही हजरत मुफ्ती साहब, मुफ्ती अहमद साहब ने मुझे भेजा। मैंने कुछ कहा नहीं था कि आज सबक में ये है, लेकिन वो हजरत को ऐसी कीमती चीज है तो मुझे व्हाट्सएप पर भेजते हैं। तो रात में मैं मुताला कर रहा था तभी आया। देखो ये है जजीरा नुमाए अरब। अब देखो ये पानी
जी,
देख लिया
जी,
ये बहरे हिंद
जी,
ये भी पानी
जी,
इधर तो जमीन है
जी,
तीन ही तरफ पानी है
जी,
लेकिन इस तरफ से दिजला और फुरात आती है इराक की
जी,
इसीलिए कहो कि इस तरफ भी जिमनन पानी ही है, यूं समझा जाएगा। समझ में आया
जी?
इसीलिए इसको जजीरा नुमाए अरब कहा जाता है। तो कहा कि तुम गजवा करोगे जजीरतुल अरब के लोगों से और अल्लाह ताला उसको तुम्हारे हाथ पर फतह करवा देंगे। ये अकीदा भी हो गया कि भाई फतह हो जावे ना तो उसको अपना जाती कमाल मत समझना, अल्लाह ने आपके हाथ में फतह कराया ये समझना। इसलिए कि आजकल इंसान जो है ना, कुछ छोटा सा भी काम हो जाता है तो कहता है देखा मेरे कारनामे, देखे मैंने कैसा काम किया है। ثم تغزون الروم, फिर तुम रूमियों से यानी ईसाइयों से जंग करोगे और अल्लाह ताला रूमियों और ईसाइयों को तुम्हारे हाथ के ऊपर फतह करवा देंगे। अब ये रूम कहते हैं कि रूम इबन ईसो एन या स्वाद वाओ एक शख्स का नाम है, उसकी तरफ निस्बत करके इनको रूमी के लफ्ज से याद किया जाता है। तो असल के अंदर तो जो है ये एक शख्स का नाम है और उस फर्द की तरफ रिस्बत करते हुए रूमी कहा जाता है। तो क्या तू रोम, रोमान एम्पायर और ईसाइयों से जंग करोगे और अल्लाह ताला उनको भी तुम्हारे हाथ पर फतह करवाएंगे। और खिलाफत राशिदा के दौर में रूम भी अल्हम्दुलिल्लाह फतह हो गया। सुम्म तगजून दज्जाल, और आखिरी जमाने में भी रूमियों पर फतह हासिल होगी मुकम्मल तौर पर हजरत मेहदी के जुहूर के बाद। फिर तुम दज्जाल से गजवा करोगे, फिर तुम दज्जाल से गजवा करोगे। अब सवाल ये पैदा होता है ना कि हुजूर खिताब का सेगा इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम दज्जाल से गजवा करोगे, और उस वक्त मौजूद कौन मजमा है? साहबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। तो क्या साहबा दज्जाल से गजवा करेंगे? सवाल समझ में आया कि तगजून हुजूर फरमा रहे हैं तो उस वक्त पर सामने मौजूद हजरत साहबा वो तो दज्जाल का जमाना थोड़े ही पाएंगे, तो फिर कैसे हुजूर फरमाएंगे कि फरमा रहे कि तुम दज्जाल से लड़ाई करोगे? कहते हैं कि यहां असल में मुराद है उम्मत मोहम्मदिया। साहबा को के खिताब करके हुजूर मुराद ले रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया को, कि मेरी उम्मत के आखिरी जमाने के लोग गजवा करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि तुम तलबा अजीब लोग हो, बहुत मेहनत करते हो, रात को सोते भी नहीं हो, पूरी पूरी रात मुताला करते हो। कहते उस्ताद आप क्यों हमारे लिए इतना उसने जंद रखते हो, हम क्या पूरी रात मेहनत करते हैं? वो तो थे किसी जमाने के तलबा, लेकिन नफसे जिनसे तलबा के एतबार से कहा जाता है ना कि तुम बड़े मेहनती लोग हो, पूरी पूरी रात सोते नहीं हो, इस तरीके से अल्लाह ताला دجال کو بھی تمہارے ہاتھ کے اوپر فتح کروائیں گے. اب دجال سے جنگ اور دجال کی فتح کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا فتنہ جب ظاہر ہوگا تو بہت سے علاقے کے لوگ دجال کے فتنے سے متاثر ہو جائیں گے اور دجال ان علاقوں کے اوپر اپنی دجالی حکومت قائم کر لے گا اور بہت سے علاقے کے لوگوں کو دجال اپنا ہم نوا بنا لے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دجال اور دجالیوں سے جنگ کر کے دجال کے ہاتھ سے ان کو چھڑا لو گے, ان کے قبضے سے تم ان کو آزاد, دجال کے قبضے سے آزاد کرا لو گے. جی.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر له في قبة من أدم فقال عود ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس
فتح بيت المقدس
ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم قوعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا ثم فتنة لا يبقى
بيت من العرب
إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغلرون فيأتونكم تحت 80 غادا تحت كل غاية 12,000 رواه البخاري رحمه الله تعالى.
حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ ملک شام کی سرحدوں کے اوپر تبوک واقع ہے, مدینۃ المنورہ سے تقریباً 500-550 کلومیٹر دور ہے اور ہے سعودیہ ہی میں لیکن بارڈر پر ہے تبوک, شام کی بارڈر کے اوپر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری غزوہ جو فرمایا اس کا نام ہے غزوہ تبوک. اس کا دوسرا نام کیا غزوہ تبوک کا؟ جیش العسرہ, اسی لیے کہ والذین تبعوه فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, اسی لیے کہ اس وقت بہت تنگ حالات تھے, بڑے تنگ اور بڑی سختی کے حالات تھے, پھر بھی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہہ کر کے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو غزوہ تبوک کے سفر میں کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے. کتنی سادگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, چمڑے کا خیمہ اور اس میں دو جہاں کے سردار جلوہ افروز ہے. اب تو خیمے بھی ایئر کنڈیشن آ گئے. فقال, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدد ستن, 6 چیزیں قیامت سے پہلے شمار کر لو, یعنی قیامت آنے سے پہلے 6 چیزیں ہو کر رہے گی. دیکھو غزوے کا سفر ہے لیکن قیامت کی یاد ہے, سفر غزوے کا لیکن تذکرہ قیامت کا. ان لوگوں کے سامنے آخرت کی فکر کا کتنا اہتمام ہوتا ہوگا کہ قیامت کے تذکرے جنگ کے درمیان میں بھی جاری ہے. اللہ اکبر. اور آج مسلمان کو میت کے موقع پر بھی آخرت یاد نہیں آتی, قبرستان میں, جنازے میں, جنازے کی نماز میں بھی موبائل پہ دنیا کی باتیں چلتی رہتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں ضرور ہوگی, گن لو. نمبر 1, موتی, میری موت. میری موت کا کیا مطلب؟ میرے زندہ ہوتے ہوئے قیامت آ ہی نہیں سکتی, میرے زندہ ہوتے ہوئے قیامت آ ہی نہیں سکتی. قیامت جو آئے گی میرے دنیا سے جانے کے بعد آئے گی. یہ ہیں, اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قیامت کی علامات بعیدہ میں شمار کیا گیا. قیامت کی تین طرح کی علامت، علامات بعیدہ، علامات متوسطہ، علامات قریبہ، تین طرح کی علامت ہے. وہ جو ظہور مہدی کتاب دی نا آپ کو، اس کے اندر شروع میں پڑھ لینا. تو یہ حضور کی بعثت با سعادت قیامت کی علامات بعیدہ میں سے ہیں. دیکھو خود حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ موتی، اسی لیے تو حضور کے زمانے میں معجزہ شق القمر قمر ہوا اور اللہ نے کیا فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. تو یہ ایک قیامت کی علامت ہے. نمبر دو، اس کے بعد اللہ تعالی بیت المقدس کو یا بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح کرائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں بیت المقدس فتح ہوا، باقاعدہ فتح ہوا. جب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرہ کیا ہے اور عیسائی لوگوں نے قدس کے دروازے بند کر دیے، تو پھر عیسائی بعض بڑے بڑے پادری اوپر چڑھے قدس کی دیواروں کے اوپر اور پوچھنے لگے، تمہارے امیر کون ہے، ذرا بلاؤ. تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو پادری لوگ ہاتھ میں کوئی کتابیں لے کر آئے تھے، اندر دیکھ رہے ہیں اور حضرت ابو عبیدہ کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے صحابہ بھی حضرت خالد بن ولید وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، تمہارے ہاتھ میں تو یہ فتح ہونے والا نہیں ہے، چابی ہم تم کو حوالے نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ تو کہا یہ ہماری آسمانی کتاب انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قدس کس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا اور اس کی شکل صورت، اس کا چہرہ، اس کا بدن کیسا ہوگا، اس کی پوری تفصیلات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور وہ تفصیلات ہم پڑھ رہے ہیں اور تم کو دیکھ رہے ہیں تو صادق فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے. ہماری کتابوں میں لکھا کچھ اور ہے اور تمہارے چہرے کچھ اور ہے. تو حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا کہ ذرا بتلاؤ کیا لکھا ہے تمہاری کتاب میں. تو پادری لوگ اوپر سے سنا رہے ہیں. تو پھر حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ تو ہمارے سب سے بڑے امیر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک لکھا ہوا ہے. تو پھر حضرت ابو عبیدہ نے باقاعدہ خط لکھا قدس سے، حضرت آپ کو مدینہ سے سفر کر کے یہاں آنا پڑے گا، تشریف لانا پڑے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سفر کیا مدینۃ المنورہ سے بیت المقدس کا، اور پھر آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے چابی ان لوگوں نے دی اور قدس فتح ہوا. اور وہ پورا سفر بڑا عجیب و غریب ہے، پڑھنے کے قابل ہے. علامہ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الشام، اس کا اب تو اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے، اس کو پڑھو. حضرت عمر کا جو وہ سفر ہے مدینۃ المنورہ سے لے کر ملک شام تک کا، قدس کا، عجیب و غریب سفر کی وہ کارگزاری ہے، پڑھنے کے قابل. اور جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تھی وہاں دو جگہ قدس کے بازو میں مسجد عمر بنی ہوئی ہے، جہاں دو جگہ آپ نے نماز پڑھی، مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر مسجد عمر بنی ہوئی ہے. میں نے اپنے سفر نامے میں اس کو لکھا ہے، دیکھی ہوئی دنیا کے تیسرے حصے کے اندر، وہ جب میں بیت المقدس گیا تھا تو وہاں کی کارگزاری میں لکھا ہے کہاں کہاں وہ مسجد ہے. تو بہرحال بیت المقدس فتح ہوگا، اسی لیے تو قرآن میں ہے نا، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. حضور کے صحابہ کی بھی ساری چیزیں اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان فرمائی تھی. ثم موتان، اس کے بعد دو بڑی موتیں واقع ہوگی. موتن واحد، موتانی تسنیہ، یعنی جس میں بہت سارے لوگ مر جائیں گے. دو بڑی موتوں کے واقعات پیش آئیں گے، یعنی اس کے اندر بہت سارے لوگ کثرت سے مارے جائیں گے. سبحان اللہ، کیسے مریں گے؟ کو آسل غنمی، بکریوں کی بیماری کی طرح تمہارے اندر بھی بیماری پھیل جائے گی. بکریوں کے اندر ایک بیماری ہوتی تھی اس زمانے کے اندر، اس کو کواس الغنم کہا جاتا ہے. اور وہ بکری کے اندر اور دوسرے جانوروں کو جیسے وہ بیماری لگتی، اصل میں تو سینے میں وہ بیماری ہوتی تھی، پھر اس بیماری کی وجہ سے گردن یوں گر جاتی ہے، یوں ٹیڑھی موڑی ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے گردن، اور پھر وہ بکری، اونٹنی، جو بھی جانور ہو مر جاتا ہے. اور صحابہ کرام کے اندر یہ جو بیماری آئی اس کا نام رکھا گیا طاعون, پلیگ جس کو کہتے ہیں, وہ طاعون کی بیماری کی طرف اشارہ ہے حدیث کے اندر. یعنی جس طریقے سے جانوروں میں یہ بیماری لگتی ہے اور بڑی مقدار میں جانور مرتے ہیں, تمہارے اندر بھی یہ بیماری آئے گی اور تم لوگ مرو گے بہت بڑی تعداد میں. اور اس طاعون کا نام ہے طاعون امواس. صحابہ کو جو بیماری لگی تھی اس کا نام طاعون امواس. دراصل امواس ایک شہر کا نام ہے, ایک جگہ کا نام ہے جو اس وقت اسرائیل کے قبضے کے اندر ہے, فلسطین کا یہ شہر ہے. اور یہ طاعون کی بیماری وہیں سے شروع ہوئی تھی, اس گاؤں سے, اسی لیے اس کا نام بن گیا طاعون امواس. اور 3 دن کے اندر 70,000 صحابہ کرام اس بیماری میں شہید ہو چکے تھے. جو طاعون میں انتقال کر جائے وہ شہید, 70,000 صحابہ. ایک چھوٹی سی گلٹی پھلی جیسی ہوتی ہے یہاں بغل یا گردن کی طرف, اور بخار آتا ہے اور آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ پلیگ کی بیماری پہلے اپنی یہاں بھی ہوتی تھی, لیکن اب باقاعدہ حکومت جو ہے تحریک چلاتی ہے, وہ بچپن میں کٹی کے بھی کے لگواتے ہیں, اور جو ہے بعد میں بھی. یہ بیماری اب بہت کم ہو گئی دنیا میں. کچھ سال پہلے سورت میں ہوئی تھی پلیگ کی بیماری جس میں بہت لوگ مارے گئے تھے. تو 70,000 صحابہ اس طاعون امواس کے اندر شہید ہوئے. اصل میں تو وہاں صحابہ کرام کے لشکر کا پڑاؤ تھا, پھر بیماری پھیلی تو حضرت عمر نے کہا تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ, الگ 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 پھیل جاؤ, منتشر ہو جاؤ. مدینہ سے آپ نے خط لکھا امیر صاحب, ان کے جو امیر تھے اس وہاں پر سب کو الگ الگ کر دیا, تو پھر فائدہ ہوا, شفا ہوئی. اور میں وہاں گیا ہوں الحمدللہ امواس شہر کے اندر, اور تقریباً 30,000 کے قریب صحابہ کی قبریں ایک ہی جگہ پر بتلائی جاتی ہیں. ایک پہاڑ ہے اونچا, اور اس اونچے پہاڑ کے اوپر اسرائیلی حکومت نے بھی باقاعدہ وہاں بورڈ لگایا ہے کہ یہاں پیغمبر صاحب کے ماننے والے لوگوں کی قبریں ہیں. اور وہاں کھڑے ہو کر کے ساتھیوں کے ساتھ ہم نے آدھا گھنٹہ دعا بھی کی تھی, ان کے لیے ایصال ثواب بھی کیا تھا. وہ امواس کی طرف حدیث کے اندر اشارہ ہے. ثم استفادۃ المال, پھر مال کی کثرت ہو جائے گی, یعنی دنیا کے اندر مال کی کثرت ہو جائے گی, یعنی مال دنیا میں بہت بڑھے گا, بہت بڑھے گا. کتنا بڑھے گا؟ اگر کسی آدمی کو 100 دینار 100 سونے کے سکے دیے جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا. مال کی اتنی ریلم پیل ہوگی کہ 100 دینار کسی کو دو سونے کے تو بھی وہ ناراض ہو جائے گا. ناراض ہو جائے گا یعنی مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ بڑی رقم کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, بڑی سے بڑی رقم کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اب دیکھو, اب عید کے دن کسی بچے کو آپ 100 روپے عیدی دو نے تو وہ کہتے کیا 100 روپے ڈی دی, گاندھی چھاپ چاہیے لال یا ہری رنگی, 500 یا 2000 والی, یہ 100 روپے ڈی تو کیا دی. آپ جمعہ کے دن گھر سنیچر کو مدرسے آ جمعہ کو آتے ہو گھر سے, اور والدہ یا والد صاحب اگر 100 روپے دے دے تو آپ کا منہ چڑھ جائے گا کہ نہیں چڑھ جائے گا؟ جیسے کہ جو ہے دیویل پیا ہو, ایرنڈے کا تیل پیا ہو, باسی کڑی ہو, ایسا منہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ کہ کیا 100 روپے. اور اگر ابا جان نے لال گاندھی چھاپ نوٹ دے دی, ابا جان ماشاء اللہ میں جا رہا ہوں اور سیدھا مدرسے میں پہنچ ہی جاؤں گا اور خوب محنت سے پڑھوں گا, یہ نوٹ کا اثر. تو ایسا زمانہ آئے گا دنیا کے اندر کہ بڑی سے بڑی رقم بھی کسی کو ہدیے میں دی جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ دے دو فقیر فقیر کو 50 پیسے دو, 50 پیسے یا 1 روپے کا سکہ دو تو تم کو ہی پھینک کے مارے گا کہ لے چل لے میں تجھے دیتا ہوں. یہ زمانہ ہے اب دنیا کے اندر. تو کہا کہ مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ سونے کے 100 سکے کسی کو تم نے دیے تو وہ ناراض ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ ایسا زمانہ آ چکا یا باقی ہے؟ تو بعض شعراء حدیث کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہو چکا، جبکہ دنیا کے اندر اسلامی حکومت بہت آگے بڑھی، غنائم بکثرت آئے تو ہو چکا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت مہدی کے دور میں، اور بعض اس کو کنایا مانتے ہیں کثرت فتوحات سے، کہ فتوحات اتنی زیادہ ہوگی کہ دولت کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ثم فتنۃ لا يبقى بيت من العرب الا دخلته، پھر ایک فتنہ نمودار ہوگا، عرب کے ہر ہر مکان میں وہ فتنہ داخل ہو جائے گا. یعنی فتنے کے اثرات عربوں کے ہر ہر گھر میں داخل ہو جائیں گے. اس سے بعضوں نے حضرت عثمان کی شہادت کا فتنہ مراد لیا اور بعضوں نے جنگ جمل کو مراد لیا ہے. ثم ہدنا، اس کے بعد صلح ہوگی تمہارے اور بنو الاسفر کے درمیان، پھر صلح ہوگی مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان، بنو الاسفر یعنی رومیوں کے درمیان میں، اسفر یعنی زرد اور وہ لال چموٹی جیسے ہوتے ہیں اس لیے بنی الاسفر. پھر تم مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان کے اندر صلح ہوگی. فیغدیرون، لیکن وہ لوگ گداری کریں گے، گداری تو ان کی فطرت، تو پھر وہ لوگ تم سے صلح کرنے کے بعد بھی گداری اور خیانت کریں گے اور تمہارے خلاف لڑنے کھڑے ہوں گے. فیعتونکم تحت ثمانین غایتن، 80 جھنڈوں کے لشکر کو لے کر وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے. 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر کے وہ تمہارے خلاف حملہ کرنے کے لیے آئیں گے. دیکھو کسی بھی ملک کا لشکر آج بھی چلتا ہے تو آگے اس ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، تو کہا اتنا بڑا لشکر ہوگا، 80 تو جھنڈے ہوں گے، مطلب کہ وہ لشکر کی تعداد بہت بڑی ہوگی، کئی پلٹنیں ہوگی، کئی کمک ہوگی، کئی ٹولیاں ہوگی، کئی ان کے دستے ہوں گے، اور ہر دستے اور کمک اور پلٹنوں کے ہاتھ میں جھنڈے ہوں گے، اور وہ 80 کے جھنڈ کے اندر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے. بعض کی رات میں غایتن کے بجائے غابتن ہے، غابہ کہتے ہیں کثرت سے درخت والے جنگل کو، غابتن. تو اس صورت میں روایت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جس طریقے سے جنگل میں کسی جگہ پر درختوں کی کثرت ہوتی ہے، درختوں کا جھنڈ ہوتا ہے، اس طرح رومیوں کے لشکر کا جھنڈ کا جھنڈ تمہارے اوپر حملہ کرنے آئیں گے. تو غایتن اور غابتن دونوں قرات ہے، مطلب یہ کہ رومی لوگ بہت بڑی تعداد میں غداری کر کے تم مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئیں گے. دیکھو بنی الاسفر کے بارے میں ایک بات یاد رکھو، اسفر کہتے ہیں سفیدی کے اندر لالی کو، خالص سفید تو چونے جیسا گوریا، اور اگر سفید کے اندر لال رنگ بھی ملا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں اسفر، اور سفیدی اور لالی ملی ہوئی ہو تو بنو الاسفر ان کی اولاد. عربوں کا رنگ جو ہے نا وہ خالص سفیدی نہیں ہے، سفید کے اندر لال رنگ ملا ہوا ہے اور وہ صحیح خوبصورتی ہوا کرتی ہے. اور ان کو بنو الاسفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جد اول روم ابن عیسو ابن اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے روم، ان کا رنگ ایسا تھا کہ وہ سفید لال ملا ہوا رنگ تھا، اس لیے یہ عیسائیوں کی اولاد پوری کی پوری بنو الاسفر کہی جاتی ہے، کہ وہ روم ابن عیسو ابن اسحاق کی اولاد میں سے ہیں اس وجہ سے. نمبر دو، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ روم ابن عیسو جو ہے انہوں نے حبشہ میں شادی کی تھی، اب حبشی کالے اور یہ گورے رومی لوگ، اب کالا اور گورے دونوں کی آپس میں شادی ہوئی تو اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی نا उसके अंदर सफेद रंग भी आएगा लाल भी आएगा मिक्स होकर के बनेगा वो, इसलिए उनको बनुल असफर कहा गया। और तीसरा कौल ये है कि किसी जमाने के अंदर हबशा के लोगों ने रूमियों के ऊपर कब्जा किया और रूमियों की औरतों से जिमा किया, और जिसके नतीजे के अंदर जो औलाद पैदा हुई वो बनुल असफर कहलाई। देखो आज की बात मैं आपको बतलाऊं बनुल असफर की, बहुत से गोरे लोग और बहुत से हमारे हिंदुस्तानी लोग जो अफ्रीकी मुल्कों में जाते हैं वो वहां की काली औरतों से शादियां करते हैं या नऊज़ बिल्ला नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं, और उसके नतीजे के अंदर जो औलाद वहां है वो औलाद को आजकल वहां कलर्ड कौम कहा जाता है। कलर्ड कौम ये है बनिल असफर जैसे कलर वाली कौम, कि इनके चेहरों के ऊपर आपको गोरों की हिंदुस्तानियों की सफेदी भी मिलेगी और उनकी माओ की तरफ से आई हुई सियाही भी मिलेगी, और ये बहुत खूबसूरत होती है सफेद और लाल और सियाही मखलूत। ये है बनुल असफर का रंग, कलर्ड कौम है। तो वो लोग 80 झंडों के नीचे तुम्हारे साथ जंग करेंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा, हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। अब 12 को 80 से ज़र्ब दो तो कितनी तादाद होगी, सिराजी तो पढ़ चुके हिसाब तो आया होगा, 12 को ज़र्ब दो 80 से हैं 9,60,000, तो 9,60,000 की तादाद होगी उस लश्कर की। इतने बड़े लश्कर को लेकर के वो लोग हमला करेंगे।